الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. جیسے یش کیا گیا کہ پہلے چار رکوع جو ہیں سورہ البقرہ کے اس میں مکی سورتوں اور مکی قرآن کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پہلے دو رکوع میں ہم نے تین گروہوں کا مطالعہ کیا جو قرآن کی دعوت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. اب جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں قرآن کریم کی دعوت کا ذکر ہے اور خالص مذہبی سطح پر مذہبی لینگویج میں قرآن کی جو دعوت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ہمارے دین کے تین بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر انشاءاللہ اس رکوع میں ہمارے سامنے آئے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس سے تمہیں پیدا فرمایا. والذین من قبلکم، اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کا پہلا حکم آ رہا ہے ترتیب کے اعتبار سے. اب تک گفتگو چل رہی تھی پہلا گروہ ایسا ہے، دوسرا گروہ ایسا ہے، تیسرا گروہ ایسا ہے. حکم آ رہا ہے پہلا ترتیب کے اعتبار سے، اور اس میں قرآن کی پوری دعوت کو ایک وقت میں پیش کر دیا گیا. یہ یوں کہیں کہ ہر رسول نے جو بھی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی ایک وقت میں قرآن نے پیش کیا. اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب. نبی نے فرمائی کہ یہاں الفاظ ہے یا ایھا الناس اور مقامات پر، مثلا سورۃ الاعراف میں ایک ایک رکوع میں ہم دیکھیں گے ہر رسول کی دعوت کے الفاظ ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. پچھلے رسولوں کو مخصوص قوموں کی طرف بھیجا گیا، مخصوص ٹائم فریم یا پیریڈ کے لیے بھیجا گیا، مخصوص علاقے کی طرف بھیجا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا گیا. مثال کے طور پر سورہ آراف آیت نمبر 28 میں الفاظ ہے، اے نبی آپ فرما دیجیے میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں الفاظ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کی رحمت بنا کر بھیجا. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں الفاظ ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. تو آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. نمبر دو، آپ کو جو کتاب دی گئی وہ محفوظ کر لی گئی. پچھلی کتابوں کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں تھا، وہ انٹائر پیریڈ کے لیے تھی. سورہ حجر کی آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کتاب محفوظ. نمبر 3، اللہ نے دین مکمل فرما دیا. گریجولی انسانیت ایک ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی تھی، ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہی تھی. جب انسان اپنی فطری بلوغت کو پہنچ گیا، میچورٹی ہوگی اس کی بلوغت کی، اور جب انسان سوشل ایولیوشن کے اعتبار سے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تو آخری ہدایت نامے کے ساتھ دین مکمل کر دیا گیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں الفاظ آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، اپنی نعمتوں پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے میں نے پسند کر لیا. یہ سارے دلائل پیش کیے گئے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اب کسی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں. دین مکمل، رسالت محمدی تمام انسانیت کے لیے، اور کتاب محفوظ، مسئلہ ختم. کسی غلام احمد قادیانی ملعون کی یا کسی اور جھوٹے نبی کی کوئی ضرورت نہیں. رسول کب آتے تھے؟ نہیں، کتاب میں تحریف ہو گئی، چلو بھائی یہ کتاب دینی. دین نامکمل تھا، انٹرین پیریڈ کے احکامات چل رہے تھے تو مزید احکامات چاہیے. رسول کسی مخصوص علاقے کے لیے تھا تو ایک اور رسول کسی اور علاقے کے لیے چاہیے. رسول کسی مخصوص پیریڈ کے لیے تھا تو ایک اور رسول چاہیے اگلے پیریڈ کے لیے. رسالت محمدی میں آ کے تمام چیزیں ختم ہوں گی. تو آج کی دعوت تمام انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کیا ہے؟ میں عرض کر چکا سورۃ الفاتحہ میں، عبدیت بندگی کرنا، محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت زندگی کے تمام امور میں، صرف نماز زکات روزہ نہیں، گھر میں بھی، عدالت میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرت اور معیشت میں بھی، رب کائنات کے سامنے جھک جانا محبت کے جذبے کے ساتھ مطلوب. ہماری عبادت نامکمل رہتی ہے اگر اجتماعی معاملات میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل نہ کیا جا رہا ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اجتماعی نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا لازم ہے تاکہ
عبادت میں جو کمی ہے اس کا ایک کفارہ بطور عذر کے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کر سکے. یہ ہے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ جو ایک جگہ اس مقام پر آ گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسان عبادت کرو اپنے رب کی. وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم, جس نے تمہیں پہلا فرمایا. آگے اگلی آیت میں اس کی نعمتوں کا ذکر بھی آئے گا. خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, مالک وہ ہے, اس بنیاد پر معبود بھی وہی ہے. اسی کی عبادت کرو, سب سے بڑھ کر اسی سے محبت, سب سے بڑھ کر اسی کو چاہو, سب سے بڑھ کر اسی کی طرف لپو, سب سے بڑھ کر اسی کی بات مانو. وہ خالق ہے, اس بنیاد پر تم سے مطالبہ کرتا ہے. یہی بات بہت آسان الفاظ میں سمجھ میں آتی ہے سورہ قریش میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے بھوک میں کھانا کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف کی حالت سے نکال کر امن عطا فرمایا. تو وہ محافظ بھی ہے, وہ راشق بھی ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے خَلَقَكُمْ خالق بھی. اس بنیاد پر وہ تمہارا معبود حقیقی ہے. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اور تم سے پچھلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا فرمایا. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ عبادت جو مطالعہ تم سے کیا جا رہا ہے سراسر اس سے تمہارا بڑا فائدہ ہے, تاکہ تم بچ سکو. یہاں بچنے سے مراد دنیا میں افراد و تفریق کے دھکوں سے بچ سکو. انسانیت سکھک رہی ہے, ماری ماری پھر رہی ہے. کبھی انسان اشتراکیت کی طرف جاتا ہے, کبھی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جاتا ہے, کبھی مس اکانومی کی بات کی جاتی ہے, کبھی سود کے نظام کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کبھی یورپ یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ زیرو انٹرسٹ کیا ہوگا, اکانومی بہترین ہوگی. سمجھ میں نہیں آ رہا انسانیت کو. ان دھکوں سے جب بچو گے, جب اس معبود پر حق کی اطاعت کی طرف تم آ جاؤ گے, یہ دنیا میں بچنا. اور اس عبادت کے نتیجے میں آخرت کی ہمیشہ کی سزا سے بچ سکو گے. یہ ہے احمد ربکم, عبادت کو اپنے رب کی, تاکہ بچ سکو دنیا میں افراد و تفریق کے دھکوں سے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا. وہ اللہ کیسا ہے, کیا کچھ تمہیں دیتا ہے, کس بنیاد پر اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. مزید تفصیلات اگلی صورتوں میں آئے گی, سورہ انبیاء میں, سورہ نبا میں, دیگر مقامات پر. پہاڑوں کو جمایا تاکہ زمین بھڑک نہ جائے, بیلنس کی اللہ تعالیٰ نے. اس سے فراشا فرش بنایا, والسماء بناء سر بنایا آسمان کو. ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے بغیر عامد ان ترون رہا, بغیر کسی سکون کے وقت کھڑی ہوئی. کون تھامے ہوئے اس کو سوائے اللہ. تو زمین کو فرش بنایا تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہ سکے, آسمان کو چھت بنا دیا تمہاری نگہداشت کے لیے, تمہاری حفاظت کے لیے, تمہاری زندگی کو مینٹین اور برقرار رکھنے کے لیے. وہ انزل من السماء ماء, اور آسمان سے اس نے پانی نازل فرمایا. یہ واٹر سائیکل بھی اللہ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی ہے. سمندر سے ریبریشن ہوتا ہے پانی کا, بخارات اوپر جاتے بادل بنتے ہیں, وہ بادل مختلف علاقوں میں ہواؤں کے ذریعے سے جاتے ہیں, برستے ہیں, دریاؤں میں پانی رواں ہو جاتا ہے, سمندروں میں پانی رواں ہو جاتا ہے, کئی گلیشیئرز کی صورت میں وہ اسٹور ہو جاتا ہے. جب اللہ کی مرضی حکم ہوتا ہے وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے, مزید پانی تمہیں ملتا ہے, پھر وہ رواں ہو جاتا ہے سمندروں میں, پھر وہاں سے ریپریشن ہوتی ہے. سب یہ آلائے ربی کمار تو کر زبان, اپنے رب کی کن کن نعمتوں قدرتوں کو جتلاؤ. وہ رب ہے جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ نہیں کہ تم سے مطالبہ کرے گی تم اس کی مانو. سب کچھ وہ تمہیں عطا کر رہا ہے. وہ انزل من السماء ماء, آسمان سے اسے پانی نازل فرمایا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے بطور رزق. طرح طرح کے انواع اقسام کے, پاکستان میں کم سے کم 250 اقسام کا آم پیدا ہوتا ہے. ہم تو اپنی مارکیٹ میں 10-15 دیتے ہیں. باقی سالہ کہاں جاتا ہے؟ اسکول ہو جاتا ہے, ڈی ایس ایل کے ذریعے, ڈی ایس ایس کے ذریعے, ٹی سی ایس کے ذریعے, ورلڈ وائڈ جا رہا ہو. 250 اقسام میں صرف آم, اندازہ کیجیے. برسنے والا پانی ایک, زمین سے جہاں سے نکل رہا ہے وہ زمین ایک, وہ ہوا, وہ سورج کی روشنی, وہ حرارت, وہ ایک, لیکن نکل کیا رہا ہے 250 اقسام کا فقط آم ہے. باقی کو گنتے چلے جائیے. وہ ان کا اردو نعمت اللہ سوہا, سورہ ابراہیم کی آیت 34, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. وہ اللہ ہے. تو کیا مطالبہ کرتا ہے؟ میں نے کہا عبادت اس کی کرو. اب کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تجعلوا لله اندادا, اب اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, کسی کو اس کی ضد اس کے برابر لا کے کھڑا نہ کرو. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے بھی ہو. کیا جانتے ہو؟ کوئی اس کے جیسا نہیں. ولم یکن له کفوا احد, کوئی شان سے کوئی اس کے برابر نہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے برابر لا کے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے, بلکہ اللہ سے اوپر لے جاتا ہے کہیں مال کو. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث میں, کئی صاحب جو دینار و عبد درہم, حالات ہوں گے درہم کا بندہ دینار کا بندہ, محبت سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 65, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اس کی نگاہوں میں ڈالر کی وقت ہے, اس کی نگاہوں میں پاؤنڈ اسٹرلنگ کی جو ہے وقت ہے, اس کی نگاہوں میں پی ٹی آئی کی شیئر کی وقت تھی, اس نے خود پیسہ لگایا, خود بنایا بھی اس نے, لیکن اللہ کو یاد نہیں رکھا. جن رات میں اللہ کی پکار آتی ہے, اللہ اکبر کے حیال السلام کی سفارش رکھ لی اللہ کے سامنے جانے کے لیے. اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہتے کہ آؤ مجھے پڑھو, مجھے کھولو, مجھ سے ہدایت حاصل کرو تاکہ اللہ راضی ہو. اس کے پاس اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں. تو صرف یہ نہیں کہ اللہ کے برابر لا کے انسان کھڑا کر دیتا ہے, بلکہ اب تو اللہ سے اوپر لے جانے کی باتیں ہیں. کہیں مال کو انسان اوپر لے جاتا ہے, کہیں اولاد کو اللہ کے اعتماد سے اوپر لے جا کر گویا کہ اللہ سے بڑا کر دیتا ہے اس کو, اور اس کے خاطر جائز ناجائز جس طریقے سے اس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے. کہیں بیوی معبود بن جاتی ہے, کسی کے لیے وطن معبود بن جاتا ہے. انسان کا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیر ہے اس کا ہے مذہب کا کفن ہے کہ نہیں؟ وطن کی کیا ہے کنارے لگتے ہیں ہندوستان میں, سب سے پہلے پاکستان, چاہے اللہ کے احکامات کامال ہو جائے, چاہے اسلام وہ نیچے چلا جائے, چاہے وہ سو کال اسلامی جمہوریہ پاکستان ود انورٹڈ کوما وہ نیچے چلا جائے, سب سے پہلے پاکستان, چاہے اپنے ایمان کا سودا میں کرنا پڑ جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا, مت بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک. وہ انتم تعلمون, جبکہ تم جانتے. یہ آ گئی مذہبی زبان میں, مذہبی گفتگو کے انداز میں توحید کا ذکر. اللہ کا یہ تقاضا, اس سے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب رسالت کا بیان, جس کے زمن میں قرآن کا چیلنج, وہ ان کم کو کی وہی بھی ممان جن اعلیٰ آبدینا, اور اگر تم اس کلام میں شک ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ابدیت کو قرآن بار بار نمایاں کرتا ہے. لوگ ابدیت کو سمجھتے ہیں کہ بڑی معمولی سی گھٹی سی سے مہاد اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو وعدے کیا, لفظ عبد اللہ نے استعمال کیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت معراج کا واقعہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ, لفظ عبد آیا. سورہ کاف کی پہلی آیت اپنے بندے پر کتاب نازل کی. سورہ فرقان کی پہلی آیت اپنے بندے پر فرقان اللہ نے نازل فرمائی. یہاں فرمایا اگر تمہیں شک ہو اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, ٹھیک ہے, فأتوا بسورۃ من مثلہ, اس قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی شے لا کے لکھا, بلکہ اور اس کو واضح کیجیے, اس قرآن میں سے کسی سورت میں سے اس کے جیسی کوئی شے. چلو انا آدینا کرتے ہوتے ربی کا من ہر انا شانیہ کا ہوا لب کر, پوری نہیں پورا کر کے دکھا دے اس کو, چوتھا جملہ بتا دو. بہت بڑا شاعر ادا کر کے کہا کہ ہاتھ کلام ربی, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, میں ایک بھی حدیث سے نہیں کر سکتا. من مثلی ہی, سم واٹ لائک اے سورہ آف دا قرآن, ناٹ لائک اے سورہ آف دا قرآن, سم واٹ لائک اے سورہ آف دا قرآن. یہ بھی وہ فرمائیے, یہ ہم پڑھ رہے ہیں مدنی سورت. میں نے شروع میں عرض کیا تھا دو تہائی مکی سورتیں نازل ہو چکی. اگر ہم نوٹ کیجئے قرآن نے اس چیلنج کو بتدریج آسان کیا. سورہ طور آیت نمبر 34 میں کہا قرآن جیسی کوئی شے لے آؤ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کہا قرآن جیسی کوئی شے لے آؤ. پھر کم کیا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہا صرف 10 سورتیں لا کے دکھا دو. اور کم کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں کہا ایک سورت لا کے دکھا دو. اور اب کہا فأتوا بسورۃ من مثلہ, سم ورڈ لائک, انگلش ٹرانسلیشن صحیح ہوگا, سم ورڈ لائک سورہ کا قرآن. لیکن سو تم نہیں, وادعوا شهداءکم من دون اللہ, بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہو, ان کو تم صادقین اگر تم سکتے ہو اپنے اس نازنے کے کلام سے ہی نہیں, ماشاء اللہ, بلا لو اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے, بلاؤ. اور یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں, آج ہی میں اس کا چکا کرو کرسچنس وہ ہیں جو بان عرب ہیں, پیدائش عربی بولتے ہیں, تو بلاؤ تم کو تم صادقین اگر تم سکتے ہو. دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اتنی کنوکشن, اتنی گہرائی, اتنے یقین کے ساتھ چیلنج نہیں ملے گا. اگلے الفاظ فعل نہ بتا لوں, پھر اگر ایسا نہ کر سکو وزن دفاع لوں شدید تاکہ, اور ہر ایک ایسا نہیں کر سکو گے. فتق اللہ الذی وقود الناس والحجارہ, بس ڈرو بچو اس آج سے جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے. اعدت للکافرین, تیار کی گئی ہے کفار کے لیے. کسی دنیا کی کتاب میں آپ کو یہ چیلنج نہیں ملے گا. شروع ہوا دا نکل کتاب لا رہی بات یہاں کیا کہہ دیا گیا آیت نمبر 23 میں بھائی زندگی وہی بھی مل رہا ہے آرام دینا فاطر سورت میں مصر ہی وغیرہ شوا دا تم ان اللہ کی تم سوال. یہ ہے اللہ کا کلام زندہ کلام. اور کسی نے کوشش نہیں کی جیسے غلام اور قادیانی ملعون نے کوشش کی تو اپنے گھر والوں نے مذاق اڑایا کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہ خرافات لے کر اپنے گھر والوں نے مذاق اڑایا. بہرحال سزا بیان کر دی گئی کہ النار التي وقودها الناس والحجارہ تصدر اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. پتھر کی طرف اشارہ یوں بھی کیا گیا تو بت جن کو وہ پوچھتے تھے اور دوسرا یہ کہ جس آگ میں پتھر کی حرارت شامل ہو جائے وہ زیادہ شدت پر مبنی ہوتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس آگ سے تو عید نظر کا اپنی تیار کی گئی جہنم والوں کی. اب قرآن کی خوبصورتی قرآن کا بیلنس جہاں جہنم کو ذکر آیا ساتھ ہی جنت کا ذکر کیا جائے گا تاکہ دونوں پہلو سامنے رہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے بندہ خوف بھی رکھے. اب اہل ایمان کا ذکر یہ میرا اشارہ ہو گیا رسالت کی بات اب آخرت کی طرف وہاں کے نتائج کی طرف. تو پہلے توحید کا بیان آیا تو رسالت کے زمین میں قرآن کے چیلنج کا بیان آیا اب آخرت کے زمین میں پہلے جہنم کا اب جنت کا ذکر آ رہا ہے. بشر نبی نام ہو اور بشارت دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو وہاں میرے صالحات اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے محض ماننے سے بھی جنت نہیں ملے گی بلکہ بڑے پیارے الفاظ کے سیکھے ہیں اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. تو ان کو بشارت دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اس بات کی الحمد جنات نگری انتہا کی لنہار کہ ان کے لیے جنات ہیں باغات ہیں جن کے نیچے رہنے جاری ہیں. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس اللہ ہم اس سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یہ مشہور طریقہ ہے جہنم کا فکر آئے تو اس سے بچنے کی پناہ مانگی اللہ سے جنت کا فکر آئے تو اس کا سوال ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کل لما رزقوا منہا جب جب انہیں وہاں کچھ کھانے کو دیا جائے گا من ثمرۃ رزقا پھل میں سے کوئی بطور رزق کے قال هذا الذي رزقنا من قبل تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی کھانے کو دیا گیا تھا. اب اصل حقیقت کیا ہے ایکسپٹینس ہونی چاہیے نا بندے میں ایکسپٹینس کرنے کے لیے وہ کچھ ملتا جلتا ہوگا دنیا کے پھلوں سے تاکہ بالکل نئی چیز کو لے کے پریشان نہ ہو جائے. لیکن حقیقت کیا ہے بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جس کے متعلق کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گیا. اصل تو وہ ہے کہ یہاں کیا ہے ادھر کچھ ملتا جلتا اور وہ حاضر یا بھی ہو جتنا ملک تو کہیں گے تو یہ تو بولیے جو اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا اسی بھی متشابہ ہاں حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے تاکہ ایکسپٹینس ہو جائے قبول کر لے وہ اس کو یہ لگے کہ کیا کھانے کو دیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ایسا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال تک گیا. بڑا کیا ازواج مطہرہ اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. زوج کی جمع ازواج یہ زوج کی اصل معنی اسپاؤس شوہر کے لیے آتا ہے اور بیوی کے لیے بھی. الا یہ کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں تو سیاق و سباق ہمیں کانٹیکٹ ہمیں مجبور کرے کہ بیوی کا ترجمہ کرے. عام طور پر یہ اسپاؤس کے طور پر آئے گا شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. بلا ان کی ازواج مطہرہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں بہت ہی خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول جو بیان فرمایا اپنے قانون ہدایت کے زمن میں اور ایک بات جو کہ اعتراض کے طور پر لوگوں کی طرف سے پیش کی جا رہی تھی اس کا اللہ نے رد فرمایا. مجھے کہا کہ یہ کیسا قرآن ہے کبھی اس میں جو ہے مکھی کی بات آ جاتی ہے شہد کی مکھی کی بات آتی ہے کبھی اس میں مکڑی کی بات آ جاتی ہے کبھی اس میں چوٹی کی بات آ جاتی ہے کبھی کمرے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی ہیزیٹیشن کی جگہ نہیں ہے کہ اللہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال ہے. مقصد کیا ہے قرآن اس کا بک آف گائیڈنس کتاب ہدایت ہے. انہیں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگی ان کو کیا ہوگا گمراہی ہاتھ آئے گی. اور اصل بات کیا ہے کہ جب کسی بات کی ہم مثال دینا چاہتے ہیں تو مثال ایسی ہی ہونی چاہیے نا جو اس بات کی کیفیت کو واضح بھی کر سکے. تو کسی شے کی کمزوری اگر بیان کرنی ہے پھر عنکبوت عنکبوت کہتے مکڑی کو. مشرکین کے مطابق قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا بہترین مثال ہے نا تشکل ٹوٹ جائے. اور مشرق بات نوٹ کیجیے مکڑی جو ہے مونس فیمیل وہ مگرے کو مار ڈالتی ہے اپنے, وہاں عورت جو ہے وہ غالب ہے مرد پر, جو آپ کہہ لیجیے اس کو, تو اور کمزوری ظاہر ہو گئی. تو مشرکین کے اس ایٹیٹیوڈ اور عقیدے کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی, بتانے کا ہے نا. تو اللہ کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں وہ ہدایت مل جائے, باقی جنہوں نے ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ٹیڑھے ہوتے رہے. اس طرح رب کیا جا رہا ہے, فرمایا ان اللہ لا یسرحی, لیکن اللہ اس بات سے جھجک محسوس نہیں کرتا, ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا. اللہ بولے گا مطلب ماں بہو رتن سما کو کہا, جب کوئی مثال بیان فرمائے کہ جو مچھر جیسی ہو سما کو کہا, ہاں اس سے بھی بڑھ کر, چاہے مچھر سے بڑی ہو مجھ سے, یا حقیر ہونے کے اعتبار سے مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو, اللہ کو کوئی سے جھجک نہیں. اصل بات کیا ہے؟ سام الذین آمنوا تقولوا کہ جو ایمان لائے, فیعلمون ان الحق من ربهم, تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, ان کو ہدایت مل جاتی. وام الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, فیقولون, تو وہ کہتے ہیں مانا اراد اللہ بهذا مثلا, اللہ اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ کرنا چاہتا ہے. اب اللہ کا تبصرہ, یو ضل به کثیرا, اللہ اسی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, یہی بھی کثیرا, اور اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما نبی الا الفاسقین, اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو, نافرمانی کرنے والوں. یہ مقام قرآن کریم کا جو عام طور پر مسکوٹ کیا جاتا ہے, وہ مسکوٹ کیا ہوتا ہے کہ صاحب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوں بندو نہیں کثیرا, اللہ قرآن سے گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں کو, یا قرآن کی مثالوں سے گمراہ بھی کرتا ہے, ہر آدمی کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا کہیں گمراہ ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا, بھیا ابھی بھی کثیرا کہا کہ نہیں, اور اللہ ہدایت بھی دیتا, بھی جملے کیوں نہیں بتاتے بھائی. اور مزے کی بات دیکھیے, آگے ساری تفصیل کس کی ہے, ممان جملے بھی اللہ فاسقین والوں کی, اور اللہ نے واضح کر دیا کہ گمراہ کون ہے وہ یہ ہے جو ایسے بھی ان کو ہدایت قرآن سے مل جائے گی. اللہ تعالیٰ چار مرتبہ قرآن میں کہتا ہے, دعوت دیتا ہے, سورہ القمر آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ذکر کے لیے بنیادی ہدایت کے اصول کے لیے ہم نے اس کو قرآن کو آسان کر دیا, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تم میں سے کوئی ہے جو ہدایت حاصل کرے آ کر. اب بتائیے اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ قرآن کو ہاتھ میں لگاؤ گمراہ ہو جاؤ گے, ہدایات کی رسی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہدی للتی ہی احسن, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے, اور اللہ کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہدی للتی ہی احسن, اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. اب جو صدق نیت کے ساتھ آ رہا ہے, صدق دل کے ساتھ آ رہا ہے, ہدایت کی طرح طرح کے ساتھ آ رہا ہے, کیا اللہ اسے گمراہ کرے گا؟ یہ ہے جو مسکور کیا جاتا ہے. پوری بات بتائیں, یوزل بھی کثیرہ بھی ہے, بیاہی بھی کثیرہ بھی ہے. ہاں اللہ گمراہ کسے کرتا ہے بتا دیا گیا, وما یوزل بھی الا الفاسقین, اور اللہ گمراہ اسی کو کرتا, انہی کو کرتا ہے جو فاسقین ہے. صرف پھٹ جانا, اللہ کی حدود کو کراس کر جانا, نافرمانی کرنے والوں کو, اور وہ کون ہے؟ وہی واضح کیا گیا, الذین ینقضون عهد اللہ, جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد. ایک عہد ہم نے کیا تھا عہد الفت, سورہ آیت نمبر 172 میں ذکر آئے گا, عالم ارواح میں اللہ نے ہماری روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار کروا لیا تھا. سورہ آیت نمبر 172 میں تفصیل نشان آئے گی. تو الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس کے پختہ اقرار کرنے کے بعد, گویا حقوق اللہ کو پامال کرتے ہیں, یہ فاسق ہیں. نمبر 2, ویقعون ما امر اللہ به ان یصل, اور کاٹتے ہیں اسے جس کا اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. اس کی 2 تشریح ہے. نمبر 1, اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا, رشتے داروں کے ساتھ اسے شروع کرنے کا حکم دیا, اسے کاٹتے ہیں. اور نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑے رہنے کی تلقین فرمائی. سورہ التوبہ آیت نمبر 119 کا الفاظ ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 2 تشریحات اس کی ممکن ہے, توڑتے ہیں صلہ رحمی کو, رشتہ کاٹتے ہیں, اور اللہ کے نیک بندے سے کٹ جاتے ہیں. جیسے ممکن یہ سنت کا میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, یا وہ کتنے جو دور میں ہوتے ہیں کہ 1400 برس کی چین کو کاٹنا چاہتے ہیں, تو جو یہ رحمی رشتے کاٹتے ہیں, اللہ کے نیک بندے سے تعلق توڑتے ہیں, اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں, یہ ہے فاسقین جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وہ یہ شدور فی الارض, اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں, اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. تو اللہ پہلے برا کرے گا جو اللہ کی کتاب سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ہے فاسقین, اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک بڑی گہری آیت آ رہی ہے اس مقام پر کہ جس میں زندگی اور موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا, سنایا گیا کئی سے تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو, وکنتم امواتا جبکہ تم مردہ تھے, فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندگی دی, ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا, ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا, ثم الیہ ترجعون پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ. بڑی کیا ہی آیا تھا قرآن, تم مردہ تھے اس نے زندہ کیا, پھر تمہیں مار دے گا, پھر زندہ فرمائے گا, پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کتنی موتیں ہو گئی؟ دو. کتنی زندگیاں ہو گئی؟ دو. یہی موضوع سورہ المؤمن کی آیت نمبر 11 میں بھی آیا, اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. وہاں جو نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحیینا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اللہ نے اعتراف کر لیا کہ تو اللہ مانتے ہیں کہ تم نے دو مرتبہ موت دی, دو مرتبہ زندگی عطا فرمائی, ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, اب کوئی بچنے کا راستہ ہے. اسی سے ایک اور اصول سمجھ لیا تفسیر قرآن کے اعتبار سے کہ اہم مضامین قرآن کریم میں کم از کم دو مرتبہ ضرور بیان ہوتے ہیں. تو یہی موضوع یہاں البقرہ آیت نمبر 28 میں ہے, سورہ المؤمن یا جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اس کی آیت نمبر 11 میں بھی آیا. اب اس کو آسانی سے سمجھنے کہ ہم اگر عالم ارواح والی بات ہمارے سامنے ہو, اسی سے کہا گیا کہ تم مردہ تھے, مردہ کرو گے کوئی شاید جبکہ اس سے پہلے کوئی زندگی ہو, تبھی مردگی کی بات آئے گی نا. عالم اروا کا ذکر میں نے کیا سورہ آواز آیت 172 میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اللہ نے سب سے پہلے ہماری اروا کو پیدا کیا, ہاں کروڑ برسوں پہلے, اور روز کیجیے گا بگ بینگ سے بھی پہلے. روح کا پیدا کیا جانا عالم ابر میں سے ہے, کون فوراً سے رکھوں, فوراً سے رکھوں پہلے بھی ہے. اور بگ بینگ یہ کائنات کا مسئلہ, یہ عالم خلق میں سے ہے, ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے اس میں, کون فوراً سے رکھوں نہیں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں, ٹائم فیکٹر ہے نا, یہ عالم خلق ہے. اس ٹائم فیکٹر کو چھوڑ دیجیے, بگ بینگ سے بھی کروڑوں اللہ عالم عالم اربا میں ہمیں پیدا کیا گیا ہماری روح, اور ہماری روح سے اقرار کرا لیا گیا الگ سے رب کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور بلا ہم سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. کھڑا کیا گیا ہمیں, اس کے بعد ہماری اربا کو سلا دیا گیا, یہ پہلی موت. یہ سمجھنے میں ساری آگے تفصیل آسان, پہلی موت ہوگی دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ماں کی مدد سے, یہ پہلی زندگی یہاں کے اعتبار سے. ثم اللہ موت دے گا, یہ دوسری موت. ثم یحییکم, قیامت میں اللہ کھڑا کرے گا قبروں سے, دوسری زندگی. ثم الیہ ترجعون, پھر میدان حشر کی طرف روانگی اللہ کے حضور. تو عالم اروا کو ذہن میں رکھے, روح کو سنا دیا گیا پہلی موت, تو دنیا میں پہلی زندگی, تو دنیا میں دوسری موت, تو قیامت میں دوسری زندگی, اور پھر اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے. آگے چلیے, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, وہی اللہ ہے جسے تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین میں, سب کا سب پھر تمہارے لیے. سورج اس کے واسطے کا پہلے کسے ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو. ہوا اس سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو. ہم کو فائدہ دیتے ہیں چیزوں کو, تمہارے لیے پیدا کیا, اسی لیے سمجھ لیجیے. جب ہر شہر تمہارے لیے, قرآن کہتا ہے سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں, خلق السماء هو الذي وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا, من آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما, ہر شہر تمہارے لیے سجائی گئی. تو تمہیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا. سورہ الداریات آیت نمبر 56 کے الفاظ ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہر شے تمہارے لیے اور تم میرے لیے, یہ اصل شے. اور یہی بتانا ہم پڑھتے ہوئے آیت نمبر 21 میں, اے انسان عبادت کرو اپنے رب کی. اسی میں اقرار سورہ فاتحہ میں حضرت نے اياك نعبد الم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یا فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے سب کا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، تو اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا سات آسمان، وہ بكل شيء عليم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. سات آسمانوں کی حقیقت ابھی متشابہات نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تھیوریز کچھ آئی ہیں، کچھ ہاری میں آئے کہ شاید تو آپ کو مل جائیں گی، دعائیں مل جائیں گی، یہ تھیوریز ہیں، اس کے متعلق نوٹ کیجئے گا. قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ٹکراتی. سائنٹیفک تھیوری فیکٹ میں فرق ہے، تھیوریز سے مل جاتی ہے، دامن کی تھیوری فیکٹ نہیں. اسی لیے سائنسدانوں کی عظیم اکثریت اس کا انکار کرتی. تو قرآن کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹ سے ٹکرا نہیں سکتی. بہرحال کریڈیٹ سائنس نہیں ہمارے لیے، اللہ کی کتاب ہے. سائنس کی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن صاحب ذہن میں رکھیے گا، تھیوریز کی بات الگ ہے. تو سات آسمانوں کے متعلق تھیوریز تو آ چکی ہے، اسٹیبلش فیکٹ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا. اس لیے ابھی بھی یہ بات جو ہے وہ متشابہات میں شمار کی جائے گی. وہ ہوا بالکل نشہ عالیم، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ تیسرا رکو تھا جس میں قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، مذہبی سطح اور مذہبی رہنے کی توحید، رسالت، آخرت اور نتائج. چوتھا رکو اہم فلسفیانہ مضامین کا بیان، اور یہ کہہ لیجیے قرآن کریم کی دعوت فلسفیانہ سطح پر بیان کی گئی ہے. آئیے اس کا مطالعہ کریں. وہی سال اور موقع نہیں ملا جی. اور یاد کرو جو تمہارے رب نے کہا فرشتوش خلیفہ، تمہیں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا. اب خلیفہ خلافت کے ذکر آ گیا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ زمین تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے، وہاں تمہیں بھیجا جائے گا بطور خلیفہ. تو یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، فرشتوں نے کہا اچھا جانو فیحا من یشد فیحا، اے اللہ کیا تو اس میں اس شخص کو پیدا کرے گا جو اسے فساد مچائے گا، تو شکر دماغ اور خون بہائے گا. وہ نحن نسبحک بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں خود جاننے والا ہوں، تم کچھ بھی نہیں جانتے. اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بطور خلیفہ کے آدم کو، یعنی انسان کو زمین پر بھیج رہے ہیں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو اپنی مرضی نافذ نہیں کراتا، بلکہ اس کے اوپر جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اسی کی بات کو آگے لاگو کرتا ہے، نافذ کرتا ہے. تو ہم اللہ کے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے گئے. ایک بات اب فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا. فرشتوں نے یہ بات کی بنیاد پر کہی. ایک رائے یہ ہے، بالکل صحیح ہے وہ بھی، کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، اور ان کو بھی کچھ طاقت، کچھ صلاحیت، کوئی اختیار دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی خوشی بچائی تھی. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ پہلے جنات بھی کر چکے، اب یہ انسان جو پیدا کیا جا رہا بطور خلیفہ کی، کیا یہ بھی ایسی حد تک نہیں کرے؟ پھر یہ کہ تو خلیفہ بنا رہا تو اس کو اختیار بھی دے گا، تاکہ انفورس تو کر سکے تیرے احکامات کو، اور جہاں اختیار ہوگا وہاں کرپشن کچھ نہ کچھ تو آ سکتی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ یہ اختیار مس یوز ہو جائے اور وہ فساد مچ جائے زمین. ساتھ ہی ساتھ محسوس ہوتا ہے اللہ عالم کچھ اندر ایک چیز فرشتوں میں تھی، خواہش وہ انہوں نے سامنے رکھ دی. اللہ ہم بھی تو ہے، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. وہ نہ ہم سب جو ہے ہم بھی تو رکن دسل، ہم تیری تصدیق ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کچھ ہماری طرف انتقاد ہو جاتا. اللہ نے فرمایا کہ ان اور ان عالم مالا تعالم، فرمایا کہ بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں کس کو بنا رہا ہوں، کیا کچھ لے کے بھیج رہا تمہیں معلوم نہیں؟ ابھی بتائے دیتے ہیں. وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی، کلھا تمام کے تمام نام. یہ ہے ایکوائرڈ نالج جو انسان اپنی محنت سے کما سکتا ہے، حواس، وجدان، محنت، تجربہ، اس سے ہی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. آج جس جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ انوینشنز، یہ ظہور، یہ ٹیکنالوجی، یہ ریسرچ، پوٹینشلی سب کچھ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. یہ ایسے ہی ہے، آم کا درخت برسوں سے وہ پھل دے رہا ہے ہمیں. پوٹینشلی وہ کہاں موجود تھا؟ ایک چھوٹے سے بیج میں. دس چار برس سے گزرنے کے ساتھ اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا. ایسے ہی آدم علیہ السلام کو علم الاسماء اکوائرڈ نالج پوٹینشلی جبان دے دی گئی, اس کا اظہار ہے جو آدم کے ذریعے سے یعنی انسان کے ذریعے سے ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ آج بھی انسان نے آن ایوریج اپنے دماغ کا 7% اس کا استعمال کیا. آئنسٹائن جو آرڈنری جینیئس اسے 10% استعمال کیا ہوگا, یہ کار فرمائی ہے. آگے 90% اور استعمال کر لے تو کہاں بچے گا؟ سب کچھ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. کیوں؟ زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے ہو تو معلوم ہونا چاہیے نا وہاں کیا مسائل ہیں, اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے, تبھی تو زمین پر خلافت قائم ہوگی, ہوا میں تو قائم نہیں ہو سکتی. تو یہ علم الاسباب دیا گیا. اچھا پھر تم عرضہم علی الملائکہ, پھر اللہ نے انہیں پیش کر دیا فرشتوں کے سامنے. فقال, اللہ تعالی نے کہا, انبیونی میں اسمائی ہاؤ ان تم صادقین, اب بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو اپنے بارے میں, کچھ اگر خواہش ابھری تمہارے اندر, یا یہ اشکال تم نے پیش کیا, چلو اچھا بتاؤ یہ یہ فلا 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 چیزیں ہیں ان کے نام بتا دو. پالو, وہ بولے سبحانک لا علم لنا, اللہ تو پاک ہے, آیت کے پاس ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی ہے نہیں, الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. پھر اس کو سمجھ میں آ گیا کچھ اور ہی مخلوق پیدا ہو رہی ہے, کچھ اور ہی اللہ ان کو دے رہا ہے. سبحانک اللہ تو پاک ہے, لا علم لنا, کوئی علم ہمارے پاس نہیں, الا ما علمتنا, سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا, انک انت العلیم الحکیم, دیکھ تو خوب علم رکھنے والا, خوب حکمت والا ہے. اور یا آدم, اب اللہ نے ڈیمونسٹریشن کرا دی تاکہ پکی مہر سین لگ جائے اللہ کی طرف سے. اور یا آدم, اے آدم, اللہ نے فرمایا, انبئهم باسمائهم, بتا دو ذرا ان چیزوں کے نام. فلما انبئهم باسمائهم, سو جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے, قال, تو اللہ نے فرمایا, الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی عالم غیب السماوات والارض, بے شک میں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں. آسمان و زمین کے الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں, یہ کل موجودات, کل اسپیس کو بیان کرنے کے لیے, کل کائنات کو بیان کرنے کے لیے یہ آسان تر الفاظ ہے ہماری لینگویج کے اعتبار سے. تو بے شک میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی غیب کی باتوں کو, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, سب مجھے پتا ہے. اس کے بعد خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو گویا فرشتے اپنی لینگویج میں کہنے, اللہ کی سول سروس ہے, کوئی پہاڑوں پر مقرر کیا گیا, کوئی دریاؤں سمندر میں مقرر کیا گیا, بادم جا رہے ہیں زمین پر خلافت عرضی کے لیے, تو وسائل سے استفادہ کرنے کے نہیں, تو یہ سول سروس کی آرے نہ آ جائے تو سول سروس کو جھکنے کا حکم دے دیا گیا. بھائی کل لال ملا اکتیس دودھ آدم, اور یاد کر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, تم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کیا, واستکبر, اور تکبر کیا, بڑائی چاہی, وکان من الکافرین, اور وہ کفار میں سے ہو گیا. دوسرا ترجمہ ممکن ہے, تھا ہی کافروں میں سے, اب ادھار ہو گیا اس کا. یہ کیا ہوا, تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا, آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت کی بنیاد پر فرشتے جھکائے گئے. روکی یہ شیش علم کی بنیاد پر, علم کی یہ فضیلت ہے, اللہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے, اور سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے, اللہ ہمیں اس کی سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. تو فرشتوں کو جھکا دیا گیا, یہ حکم اللہ کا تھا, فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتے, یہ بھی فرشتوں میں سے تھا, کانٹیکسٹ میں ایسے ہی لگ رہا ہے نا, ایسا ہے نہیں. نوٹ فرما لیجئے, آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا, 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں. گویا 6 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہو چکا ترتیب نزولی کے اعتبار سے, اس لیے یہاں تفصیل کم ہے, اور وہاں مکی صورتوں میں تفصیل انشاءاللہ زیادہ آئے گی. ان مکی صورتوں میں سورۃ الکہف, اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50, اس میں اللہ تعالی نے فرمایا, کان من الجن ففسق عن امر ربه, تھا وہ جنات میں شیطان, شیطان معلوم ہوا فرشتہ نہیں تھا, فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. سورتحین الفاظ ہیں, لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کرتے وہی ہیں جس کو حکم دیا جاتا ہے. تو یہ سورۃ کہف آیت نمبر 50 میں وضاحت ہے, یہ جنات میں سے تھا, اس نے انکار کر ڈالا اور اس نے تکبر کیا, اس کی وضاحت بھی آگے دیگر مقامات پر مکی صورتوں میں آئے گی. اسے تکبر کیا, آدم بنا مٹی سے, میں بنا آگ سے, مٹی رہتی ہے نیچے, آگ جاتی ہے اوپر, میں ہوں افضل, یہ ہے ابتر, میں تو سجدہ کیوں کروں, وکان من الکافرین, اور کفار میں سے ہو گیا. اور دوسرا ترجمہ ممکن ہے, تھا ہی کافروں میں سے, لیکن اس کفر کا اظہار اس موقع پر ہو گیا. بقولنا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے, ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی, ہم مشہور نام لیتے حضرت ہوا سلام علیہا, جنت میں رہو. وکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور تم دونوں اس میں با فراغت اطمینان سے جی بھر کر کھاؤ جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه الشجرة, اور دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ. نوٹ فرما لیجیے, یہ ایک ڈیمونسٹریشن اللہ تعالی نے کرائی, ایک عارضی آزمائشی جنت میں ڈالے گئے. کیوں؟ شیطان بھی تو یہاں پر آ رہا ہے نا, تو یہ عبدی جنت نہیں ہے. عبدی جنت میں شیطان داخل ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ڈیمونسٹریشن تھا, ایک ڈیمو دینا مقصود تھا, ایک عارضی آزمائشی جنت میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن بتا دیا گیا جیسے ابھی عارضی آزمائشی جنت میں ڈالے جا رہے ہو, اس کے بعد عارضی طور پر دنیا میں ڈالے جاؤ گے آزمائش کے لیے. جیسے یہاں فلا درخت سے منع کر رہا ہوں یہ ممنوع ہے, ایسے دنیا میں کچھ ممنوع باتیں ہوں گی, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پھر آگے دیکھو, ابھی شیطان تمہیں یہاں وغلانے کی کوشش کرے گا, ایسے ہی شیطان دنیا میں بھی تمہیں وغلانے کی کوشش کرے گا. تو آؤ میری پناہ میں آنے کی کوشش کر لو, ذکر آگے چل کر آئے گا تو میں تمہیں شیطان کے بڑھلاوے سے بچا لوں گا. یہ ڈیمونسٹریشن تھا, آگے نسل انسانی کو بتا دیا گیا شیطان تمہارا ابدی اصلی دشمن, تمہارے ماں باپ کو بھی اس سے جنت میں سے نکلوایا تھا جو کہ عارضی تھی, بچتے رہنا اس کے بڑھلاوے اور حملوں سے. یہ ہے ڈیمونسٹریشن. ادل اچھا بڑا تکڑا آدیش ذرا ہم لوگ خاما کا پریشان ہوتے, ساری درخت کون سا تھا؟ کوئی سے بھی تھا, تمہیں سے کیا ہے آم کھانے میرے گھر میں؟ اصل بات ہی منع کیا گیا. تو دنیا میں بہت سارے پیڑ ہیں جن سے منع کیا گیا, بتا بھی دیے گئے. یہ قسم میں مزاج بن جاتا ہے لوگوں, میں چاہوں گا اس سے ذرا فرق لگے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اسرائیل ہوتا ہے. اچھا بھائی آپ کو پتا چل گیا تو آپ کے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے. اچھا ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا کلمہ پڑھتے ہوں گے بتائیے؟ محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا درود پڑھتے ہوں گے؟ اب بھائی سارے سوالات کے جوابات اگر آپ کو کوئی مفتی اعظم دے بھی دے تو آپ کو کتنے درجات بلند ہو جائیں گے, کتنی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی, کتنی بڑی جنت آپ کو مل جائے گی؟ کوئی ان سوالات سے تعلق ہی نہیں ہمارے اعمال سے, مزاج سے, تو چھوڑ دیجیے سوالات. تو کسی نے ہمارے کسی نے میں نے فرمایا اب ہمیں ماں ابہما اللہ علیہ, ماں ابہما اللہ, اس چیز کو مبہم رکھو جسے اللہ نے مبہم رکھا. جس چیز کو اللہ نے نہیں کھولا, اللہ کے رسول نے نہیں کھولا, تو ہمیں خانہ کا بحث کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے. تو قطع نہیں, ہاں گزرا ختم, کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا, فتکونا من الظالمین, تو ہو جاؤ گے بے انصاف لوگوں میں. فأذلهم الشیطان عنہا, تو ان دونوں کو پھسلایا اس سے شیطان نے, کس سے؟ درخت. مراد ہے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہیے دونوں کو. آج عیسائیت میں بھی اور دنیا کے کچھ اور مذاہب میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی کسی درجے میں یہ بات مشہور ہے کہ عورت پیدائشی کو نازاد ہے, ڈگری کیا جاتا ہے. اور اسی دنیا کا فلسفہ کہ وہ تو اما ہوا کو اس نے ڈگلایا تھا تو وہ آدم کو بھی نہیں ڈوبی, مہاد اللہ سنما مہاد اللہ. اسی دنیا سے پورا فلسفہ ڈیولپ ہو گیا کہ عورت پیدائشی طور پر گناہگار ہے, اچھوت ہے, غلط ہے, بری ہے, یہ ہے وہ ہے. فرانس والے 1945 سے ڈسائڈ نہیں کر پائے کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں, بلیو می. یہ سوسائٹی کی بنیاد تھا قرآن کا بیان, دونوں کو ورگلایا, دونوں کے نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. کیسے؟ ہدے کے سارے ڈیمونسٹریشن ہے. آدم علیہ السلام کی عصمت نبوت کی بحث کو نہ لائیے بیچ میں, ڈیمونسٹریشن ہے ہمارے لیے, ہم بچے شیطان کے ورگلاوے, اصل چیز یہ ہے. تو اس کی تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2 میں, کس کس طرح سے ورگلا تفصیل وہاں پر, اعراف رکوع نمبر 2 میں. فأخرجهما مما كانا فيه, پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ دونوں تھے. پھر دونوں کے الفاظ آئے وقلنا اهبطوا, پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرمایا ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں. یہ شیطان تمہارا بدی اصلی دشمن ہے, اور کہیں کہیں انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جاؤ یہاں سے زمین کی طرف, ولکم فی الارض مستقر, تمہارے لیے زمین میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے, وہ متاع الاخرین, اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی. یہ ڈیمونسٹریشن بھی عارضی تھا, دھیرے دھیرے دنیا میں عارضی طور پر, آزمائش کے طور پر, لیکن کیا ہے ایک وقت مقرر تک پھر واپس آنے لوٹ تو نہیں پڑا. فتلقى آدم من ربه كلمات, پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتاب علیہ, تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں فرما دیا. یہاں بھی عیسائیت کا فلسفہ کرسچینٹی کا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں جو اس وقت کرسچینٹی کر رہی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے 325 برس کے پاس بعد سینٹ پال نے ڈیولپ کیا جس کرسچینٹی کو، اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے کیا ہے، انسان تو پیدائشی گناہگار ہے، مورس اور آگے گئے، انسان تو پیدائشی گناہگار ہے، آدم کو تو سزا کے طور پر بھیجا گیا معاذ اللہ، تم کہیں گناہگار. تو کیا ہوا، اللہ نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو شروع کرا دی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، کچھ ہو گیا جاؤ پادری کے سامنے مٹی گرم کرو، کنفیس کر لو گناہ ہوگا تمہاری بخشش ہو جائے گی، اللہ اللہ خاص اللہ. یہ پالیزم جو آج کرسچینٹی کے نام سے پھیلا ہوا ہے، اس میں یہ تصور کہ آدم کو سزا کے طور پر بھیجا گیا بالکل غلط. ابھی اترنے کی بات ابھی آیت میں دوبارہ آئے گی آیت نمبر 30 میں، لیکن اس سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ کہاں ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وما لم نغفر لك، اے اللہ ہم نے اپنی جانب ظلم کیا، وان لم تغفر لنا اور تو نے بخش نہ دیا، فترحمنا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کلمات بھی اللہ نے سکھا دیے، فتاب علی معاف فرما دیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ معافی تلافی ہو گئی، اب آدم علیہ السلام اٹھے جا رہا زمین پہ، کل نہ دوسری دنیا جمی ہاں، تو میں تو تم سب یہاں سے اتر جاؤ، شیطان بھی جائے گا زمین پر اور آدم بھی جائیں گے اور حوا بھی جائیں گے علیہ السلام. فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ فائنل کیا اللہ کی طرف سے آخری ہدایت دی جا رہی ہے، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فوراً تب یہ ہدایا پر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، کہ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، بلا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے. پہلے آیت تھا علم الاسماء، آیت نمبر 31 میں ایکوائرڈ نالج، یہ ہے علم الوحی، علم ہدایت، ریویلڈ نالج، جو انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے عطا کیے جانے سے ہی ملتی ہے، اور ختم ہو چکی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہدایت کیا ہے، اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، گائیڈنس آئے گی، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. آج خوف ہے کہ نہیں، آج غمگینی ہے کہ نہیں، تمام کا ٹیکنالوجی، تمام کا ترقی، تمام کا سو کالڈ سویلائزیشن کے باوجود انسانیت برباد ہو رہی ہے، سسک رہی ہے، پس رہی ہے، مر رہی ہے، مٹ رہی ہے. کیوں، یہ اکوائرڈ نالج تو آسمانوں تک باتیں کر رہا ہے اور ریویلڈ نالج موجود نہیں. اس وجہ سے انسانیت آج تباہی کا، بربادی کا شکار ہے. یہ ہدایت آج ہم بھول گئے، اور اس کا ایک بہت بڑا جرم ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. کیوں، اللہ کی کتاب آج ہمارے پاس ہے نا، اس کو بہت پڑھنا تھا، سمجھنا تھا، عمل کرنا تھا، اور آگے انسانی تک پہنچانا تھا. اس انسانی کی تباہی میں ایک ہاتھ ہمارا بھی ہے، ورنہ مانیے گا ہم وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں خزانے پر، کہ نہ خود خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کو اٹھانے کی اجازت دے گا، ہے کہ نہیں. اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے نا، بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہندو کہاں جائے گا، جہنم میں، عیسائی کہاں جائے گا، جہنم میں، یہودی کہاں جائے گا، جہنم میں، ہم کہاں جائیں گے، جنت میں، وہاں اتنے آرام سے چلے جائیں گے. اچھا اس ہندو نے، عیسائی نے، یہودی نے جاتے جاتے کہہ دیا نا کتاب تو اس کے پاس تھی، اب ڈائیورشن ہو جائے گی کہ نہیں، کون پکڑا جائے گا، ایمانداری سے بتائیے کون پکڑا جائے گا، میں اور آپ، اللہ ان کے پاس کتاب کی نہ پڑھی، نہ سمجھی، نہ عمل کیا، نہ ہمارے سامنے پیش کر کے دکھائی. یہ ہے مسئلہ جو آج ہمارے اوپر آ گئی بات ہے. اس ہدایت کی ذمہ داری آج ہمارے پاس ہے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پیروی کریں گے وہ نیک لوگ ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. کانٹراسٹ کے طور پر برعکس کا معاملہ ہوگا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے، آگ والے ہیں، ان کی ہاں خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.